جمعہ 27 جون کا سیربین سننے والوں کو فراز ہاشمی کا سلام۔ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن جاری، نشانہ کون بن رہا ہے؟ تجزیہ نگار کہتے ہیں
گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، وہ اپنے اسلحہ کے ساتھ ہر ایک علاقے میں نہیں رہ سکتے، حکومت کی ریٹ جو ہے وہ فوج قائم کرے گی۔
تفصیل ذرا دیر میں، سیربین میں پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے شمالی وزیرستان کے پناہ گزینوں کے لیے ماہ رمضان میں 40,000 روپے فی خاندان نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ ان پناہ گزینوں نے فوجی آپریشن کے باعث بنو سمیت پاکستان کے کئی شہروں میں نقل مکانی کی ہے۔ حکومت کی جانب سے مالی امداد میں اضافے کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن ایچ آر سی پی نے مطالبہ کیا ہے کہ میڈیا اور سول سوسائٹی کو پناہ گزینوں تک زیادہ رسائی دی جائے۔ تفصیل نقبت ملک سے۔
ایچ آر سی پی کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بنو میں موجود پناہ گزینوں تک میڈیا اور سول سوسائٹی کی رسائی میں رکاوٹوں کی شکایات بالکل ناقابل قبول ہیں۔ اگرچہ بیان میں حکومت کی طرف سے پناہ گزینوں کی امداد کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہا گیا ہے، لیکن ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ سول سوسائٹی کو مدد کا موقع دینا اور معلومات تک آزادانہ رسائی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے کوئی قابل عمل حکمت عملی سامنے آنی چاہیے۔ ایچ آر سی پی نے اس رجحان پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ زیادہ تر پناہ گزین سرکاری خیمہ بستیوں کی بجائے ذاتی بندوبست کو ترجیح دے رہے ہیں۔
امریکہ کی جانب سے پابندی لگنے کے خلاف پاکستان کی فلاحی تنظیم جماعت الدعویٰ کی اپیل پر آج اسلام آباد اور لاہور سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ امریکی حکومت نے بدھ کو جماعت الدعویٰ اور مبینہ طور پر اس سے منسلک تین تنظیموں پر یہ کہتے ہوئے پابندی لگائی تھی کہ ان کا تعلق کالعدم لشکر طیبہ سے ہے، جو امریکی قانون کے تحت دہشت گرد تنظیم ہے۔ آج لاہور میں خطاب کرتے ہوئے جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ محمد سعید نے کہا،
امریکہ کی پابندیوں کو ہم پاؤں کی جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔
کی ریاست آندھرا پردیش کے مشرقی ضلع گوداوری کی ایک ریفائنری میں پائپ لائن پھٹنے سے کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے میں 15 لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی، جبکہ 50 سے زائد گھر نظر آتش ہوئے۔ افغانستان کے صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے دارالحکومت کابل میں اپنے ہزاروں کارکنوں کی احتجاجی ریلی کی قیادت کی ہے۔ عبداللہ عبداللہ کا الزام ہے کہ صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں دھاندلی ہوئی، جو ان کے حریف اشرف غنی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ افغان صدارتی انتخاب کے ابتدائی نتائج کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ عراق میں سب سے بڑے شیعہ رہنما آیت اللہ علی السیستانی نے اپیل کی ہے کہ سیاسی قائدین نو منتخب پارلیمان کے پہلے اجلاس سے قبل طے کر لیں کہ کون کون صدارت، وزارت عظمیٰ اور پارلیمانی اسپیکر کے عہدے سنبھالے گا۔ ملک کے شمالی اور مغربی حصوں میں سنی شدت پسند تنظیم داعش کے قبضے کے بعد سے یہ مطالبہ زور پکڑ گیا ہے کہ عراق میں ایسی حکومت بنائی جائے جو تمام فرقوں کی متوازن نمائندگی کرے۔ آج کربلا میں نماز جمعہ کے موقع پر آیت اللہ علی السیستانی کے ترجمان نے ان کا پیغام پڑھ کر سنایا۔
بعد صدور المرسوم من رئاسة الجمهورية،
شیخ عبد المہدی الکربلائی کہہ رہے ہیں کہ صدر کی جانب سے 30 اپریل یعنی اگلے منگل کو پارلیمان کا پہلا اجلاس بلائے جانے کے بعد اس بات کی ضرورت ہے کہ سیاسی دھڑے اس تاریخ سے پہلے ہی تین عہدوں کے بارے میں متفق ہو جائیں۔ یہ تھے عراقی شیعہ رہنما کے ترجمان کے الفاظ۔ فلسطین کے طبی ذرائع نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے سے 2 فلسطینی شہری مارے گئے ہیں۔ اس حملے میں ایک کار کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا ہدف شدت پسند تھے۔ اس سے قبل اسرائیلی حکومت نے 2 فلسطینیوں کے ناموں کا اعلان کیا، جنہیں غرب اردن سے 3 اسرائیل نوجوانوں کے اغواکار اور حماس کے کارکن قرار دیا گیا ہے۔ روس کی شدید مخالفت کے باوجود یوکرین، جارجیا اور مولدووا نے یورپی یونین کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے سے یہ تینوں ممالک معاشی اور سیاسی لحاظ سے مغرب کے قریب تر ہو جائیں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہر ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ جو معاہدہ چاہے کرے، لیکن اس معاہدے کے برے نتائج برآمد ہوں گے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے یورپی یونین کے ساتھ معاہدے کو 1991 میں ملک کی آزادی کے بعد تاریخی دن قرار دیا ہے۔ اس موقع پر صدر پوروشینکو نے کہا کہ وہ مشرقی یوکرین میں حکومت کی طرف سے فائر بندی میں 3 دن کی توسیع پر غور کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے سے جاری فائر بندی کی مدت آج پوری ہو رہی ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا کے ایک شہر میں ایک گھڑی کے نمبروں کی ترتیب الٹی کر دی گئی ہے اور اسے جنوبی گھڑی کا نام دیا گیا ہے، لیکن کیوں؟ سنتے ہیں تابندہ کوکب سے۔
یہ گھڑی لاپاس شہر میں واقع بولیویائی پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر لگی ہے۔ اس گھڑی کے نہ صرف ہنسوں کی ترتیب الٹ دی گئی ہے، بلکہ گھڑی کی سوئیاں بھی عام گھڑیوں کے برعکس بائیں سے دائیں جانب گھومتی ہیں۔ بولیویا کے وزیر خارجہ ڈیوڈ چوکیہاسا نے اس کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ کون کہتا ہے کہ گھڑی کی سوئیوں کو ایک ہی سمت میں چلنا ہوگا، وہ ہمیشہ دوسروں کی بات کیوں مانے، وہ نئے طریقے سے کیوں نہیں سوچ سکتے۔ اس تبدیلی کے ذریعے بولیویا کے شہریوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے قائم عقائد کو چیلنج کر سکتے ہیں اور نئے تخلیقی طریقے سے سوچ سکتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے،
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں، سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیمیں۔
فٹ بال تو فٹ بال ہے، فینس تو دیکھیں گے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہانما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیرپین میں بھی۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں ضرب عزم کے نام سے شروع کیے جانے والی فوجی آپریشن کو آج 13 دن ہو گئے ہیں۔ اب تک اس کارروائی میں 327 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں اور 19 نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شمالی وزیرستان سے اب تک 4.5 لاکھ افراد نقل مکانی کر کے ملک کے دیگر حصوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ نقل مکانی کر کے بنوں پہنچنے والے افراد کے لیے قائم آئی ڈی پیز کے کیمپ کا جمعے کو وزیراعظم نواز شریف نے دورہ کیا اور کہا کہ متاثر افراد کی امداد کے لیے حکومت اور فوج مل کر کام کر رہے ہیں۔ متاثر افراد کو دی جانے والی امداد، مالی امداد کو رمضان کے مہینے میں دگنا کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے رفعت اللہ خان کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے شہر بنو کے دورے کے موقع پر شمالی وزیرستان کے متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ حکومت کو نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور سول حکام متاثرہ خاندانوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف:
ہم سب کو احساس ہے کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اور آپ یقین مانیں کہ آپ کے ان مسائل کو، مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم دن رات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ہر گھڑی، ہر جو ہے وہ منٹ اسی بات پہ گزرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کی ان مشکلات کو ہم ختم کر سکیں یا بہت کم کر سکیں، اور ابھی بھی ہماری میٹنگ اسی سلسلے میں ہوئی ہے۔
وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ نقل مکانی کرنے والے افراد کی سہولت کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے ہر متاثرہ خاندان کے لیے امدادی پیکج کو بڑھا کر 20,000 روپے کرنے اور رمضان المبارک کے دوران ہر خاندان کو 20,000 روپے کا خصوصی الاؤنس دینے کا بھی اعلان کیا۔
آپ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، آپ کی ضروریات زندگی بہت ہیں، یقیناً پیسے کی کمی بھی ہوگی بہت سارے لوگوں کو، یہ کوئی مدد نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے آپ پہ، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کا فرض ہے، حکومت اپنا فرض ادا کر رہی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی تکلیف جو ہے وہ رہے۔ اس وقت جو ہے وہ گرمی بھی ہے، یقیناً موسم بھی ایسا ہے، اوپر رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھرپور خدمت کرنے کی آپ کی کوشش کریں گے۔
اس سے پہلے آج صبح وزیراعظم نواز شریف ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اسلام آباد سے بنو پہنچے، جہاں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ان کا استقبال کیا۔ اس دورے میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید، سفران کے وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم نواز شریف کو متاثرین کے لیے قائم امدادی کیمپوں میں انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے فوج کے افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات کی۔ ادھر بنو کے مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے دورے کے موقع پر شہر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے اور کینٹ کے علاقے کو مکمل طور پر سیل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں گاڑیوں کی نقل و حمل پر پابندی لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے شہریوں کو کئی گھنٹوں تک شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ بنو میں مقیم مقامی صحافی رسول داوڑ نے بی بی سی کو بتایا:
یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف ہو یا کوئی بھی سرکاری اہلکار، اگر بنو ان آئی ڈی پیز کی پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو کم از کم وہ جو اعلان کرتے ہیں وہ وہیں سے کر لے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ تو ان میں بھی کمی آ جاتی ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر انہوں نے ان کی ہی پوچھنی تھی, عوام کی پوچھنی تھی, تو کم از کم وہ کیمپ میں آ کے عوام سے مل جاتے, لیکن وہ ایک ہی جگہ پہ آئے تھے اور ان لوگوں سے ملے جن سے ان کا ملنا تھا.
خیال رہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کی طرف سے جاری آپریشن ضرب عصب کو شروع ہوئے 2 ہفتے پورے ہونے کو ہے. اس آپریشن کی وجہ سے شمالی وزیرستان کی چی تحصیلوں سے 4 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں. متاثرین کے لیے حکومت کی جانب سے ایفر بکاخیل کے علاقے میں ایک کیمپ بنایا گیا ہے, لیکن سہولیات کے فقدان کے باعث وہاں ابھی تک صرف 300 کے قریب افراد نے پناہ لی ہے. تاہم بیشتر متاثرہ خاندان اپنے طور پر کرائے کے مکانات, رشتہ داروں یا دوستوں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں. رفت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے متاثرین کی ایک بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے شہر بنو پہنچی ہے, لیکن اس شہر میں وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے انتظامات ناقص اور ناکافی دکھائی دیتے ہیں. لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی رجسٹریشن بھی نہیں ہو سکی ہے اور بنو کے قریب بکاخیل میں واقع کیمپ کے علاقے میں کرفیو نافذ ہے. بنو سے ریاض سیل کی رپورٹ.
شہر کا شاید ہی کوئی ایسا محلہ, چوک یا گلی ہو جہاں شمالی وزیرستان آپریشن کے متاثرین نظر نہ آتے ہوں. شہر کی مرکزی شاہراہ پر واقع اسٹیڈیم میں لوگوں کی قطار صبح سے لگتی ہے اور سورج غروب ہونے تک جاری رہتی ہے. ایک ایسے نوجوان سے ملاقات ہوئی جو چنگچی پر سامان لے کر جا رہے تھے.
صبح سے 7 بجے سے آئے, 6 بجے 12 بج گیا, اتنا ٹائم لگ گیا. ہاں بہت رش ہے, زیادہ تکلیف ہے, دیکھے مارتے ہیں, کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے. اس میں بس کولر ہے, یہ ڈبا کاز ہے, ٹھاٹ ہے,
یہ خیمہ ہے,
ہاں,
اور یہ کولر ہے,
ہاں,
اور وہ بچھانے والا ہے,
ہاں, بس زیادہ نہیں ہے, 10-15 لوگ ہیں.
15 لوگ
ہیں,
تو کہاں پہ رہ رہے ہیں آپ لوگ؟
اس مومبتی کڑی میں.
اس نوجوان کی طرح ضروری نہیں کہ تمام لوگ ہی خوش نصیب ہوں, کچھ لوگ اس مرحلے کو تذلیل بھی سمجھتے ہیں.
میں جو ہے نا خود جب سے یہ کمپلیکس میں یہ شروع ہوا ہے میں 4-5 دن گیا ہوں, لیکن ہر دن جو ہے نا واپس آتا ہوں کیونکہ وہاں پہ موقع نہیں ملتا, اتنے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ آرمی والے جو ہے نا یہ لاٹھی سے بھی مارتے, ادھر جو ہے نا وہ فائرنگ بھی کرتے. کل تو اس نے جو ہے نا زمین کو بندوق سے جو ہے نا فائرنگ کر کے زمین پہ فائرنگ کی. لاٹھی چار بھی ہوتے. اگر آپ ادھر جائے تو خدا کی قسم آپ کو, آپ ایسا کہیں گے کہ میں بھوکا مر جاؤں, لیکن یہ جو ہے نا یہ راشن جو یہ لوگ دے رہے جس طریقے سے دے رہے, مجھے تو لگتا ہے کہ بھوکا بھی اگر کوئی مر جائے تو وہ راشن اس طرح نہیں لے گا.
نادرہ کی رجسٹریشن سے پہلے بھی یہاں کئی خاندان آئے جو اب کسی بھی امداد سے محروم ہیں. وہ اپنی درد کہانی کچھ یوں بیان کرتے ہیں.
ہمارے رجسٹریشن اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت اتنا تیز آپریشن شروع نہیں ہوا تھا. ہم 30 مئی کو ادھر آئے تھے نا, وہاں پر سدگی میں اس وقت نادرے کا کوئی بندوبست نہیں تھا, نہ پی ڈی ایم اے والا تھے نہ نادرے والے تھے, صرف فوجی جو تھے آرمی والے, اس نے انٹری کرتا کہ کتنے کتنے ہیں, لیکن وہ پرچے وغیرہ نہیں دیتے تھے, اس لیے ہمارا انٹری نہیں ہوا. کہ حکومت ہمارے لیے یہ نادرے کا جو پرچہ بنانے والے ہیں یہ بہت کم ہے, صرف ایک ہی سینٹر ہے, اور یہ 4-5 لاکھ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ کیسے رجسٹریشن کروا سکے.
بنو سے بکاخیل جانے والی سڑک پر ایف سی نے رکاوٹیں کھڑی کر راستہ بند کر دیا ہے. بکاخیل میں ہی واحد کیمپ لگایا گیا تھا, ہم نے بھی وہاں کیمپ دیکھنے کی کوشش کی لیکن ہمیں ناکے سے واپس کر دیا گیا. کچھ لوگ بنو آنے کے بعد بھی واپس میر علی گئے. ایسے ہی ایک نوجوان سے میں نے وہاں کی صورتحال معلوم کی.
میں نے سامان لینے کے لیے گیا تھا میں ادھر میر علی میں, پر جو میں ادھر گیا تو 3-4 ہیلی کاپٹر گھوم رہے تھے ادھر, اور 2-3 جٹ بمبار بھی ہو گئے ادھر, یعنی ادھر خیل کے علاقے میں. ادھر کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے, نہ ہی طالبان دیکھا نہ فوج دیکھا, کچھ نہیں تھا ادھر. تقریباً 3 آدمی تھے ہم لوگ, وہ صرف وہی تھے ادھر. ابھی تو کرفیو ہے ادھر, وہ اس دن کرفیو میں اندر میں آیا تھا, 7-8 گھنٹے ادھر تھے. اس کے بعد ہم جو ادھر آئے اس کے بعد کرفیو لگ گیا ادھر, ابھی جانے کے راستہ نہیں ہے.
تو راستے میں آپ کو کوئی سامان نہیں آیا کہ مقابلہ کر رہے ہوں, پوزیشن لے کے بیٹھے ہوں؟
نہیں, کچھ بھی, نہ طالبان تھے ادھر اور نہ فوج تھے. فوج جو ہے وہ پہاڑوں میں گزارا کر رہے ہو، طالبان پتہ نہیں کدھر گئے۔
بنو سے تقریباً 15 کلومیٹر باہر کاشو پل کے مقام پر حکومت نے کیمپ لگانا تھا لیکن ممکن نہیں ہوا۔ اب وہاں ایک این جی او کا کیمپ واقع ہے۔ وہاں پر موجود ایک رضاکار نے صورتحال کچھ یوں بیان کی۔
یہ 70 کنال کا ایریا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا ہے۔ ابھی میں نے اس کو بریف کیا تھا، اسی وجہ سے کہ یہاں پہ پانی ہے، یہاں پہ 20 فٹ پہ پانی ہے، زمین کے اندر پانی ہے۔ 11,000 کا لینڈ آیا ہوا ہے، لائن آیا ہوا ہے بجلی کی، اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، باقی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، باقی روڈ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ نے وہاں پہ کیا ہوا ہے، باقی خیل میں لوگوں کو جو سیٹل کیا ہوا ہے، وہاں پہ 500 فیملیز کا انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، اور ابھی تک تقریباً 20 فیملی آئے ہوئے۔ اس کا جو زمین ہے وہ بہت سخت ہے، وہ پتھریلی ہے۔
شہر میں مذہبی اور جہادی جماعتوں کے فلاحی ادارے الخدمت، فلاح انسانیت، الرحمت ٹرسٹ اور دیگر تو نظر آتے ہیں، لیکن حکومت نے ابھی تک بین الاقوامی اداروں کو یہاں کام کرنے کی اجازت نہیں دی، جس وجہ سے ان اداروں پر انحصار کرنے والی تنظیمیں بھی بے بس نظر آتی ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، بنو۔
شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کس کے خلاف ہو رہا ہے اور کس کے نہیں؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ ماضی میں پاکستان کی آپریشن سے متعلق ہچکچاہٹ کو اس کی گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی کے تناظر میں دیکھا جاتا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ارم عباسی کی رپورٹ۔
عالمی برادری پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پر الزام لگاتی آئی ہے کہ اس کے بعض انتہا پسند گروہوں کے ساتھ روابط ہیں جنہوں نے شمالی وزیرستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے پیش نظر یہ بحث گرم ہے کہ کس انتہا پسند گروہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ فوج کہتی ہے کہ شمالی وزیرستان میں پاکستان کے حامی انتہا پسند گروہوں کے ساتھ ماضی کے تمام معاہدے ختم ہو گئے ہیں، یہ کارروائی سب کے خلاف ہے۔ تاہم بعض ماہرین اس سے متفق نہیں۔ اس سلسلے میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل حمید گل نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
نہیں میرے خیال نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میرے خیال ڈسپرس کر گئے ہیں پہلے ہی، جو تھے لوگ جو ہمارے، باقی وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تو کوئی نہیں پاکستان کے خلاف کام نہیں کیا نا، جیسے حافظ گل بہادر وغیرہ ہیں، انہوں نے تو کوئی نہیں۔ ابھی جو سجنا کا گروپ ہے وہ میرا خیال ہے کہ انڈائریکٹلی کوآپریٹ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ۔
پاکستان کی نظر میں گڈ اور بیڈ طالبان کی فیس کے تانے بانے 80 کی دہائی سے جڑے ہیں، جب امریکہ اور پاکستان کے خفیہ اداروں نے افغانستان میں سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے افغان عوام کو ہتھیار دیے اور مجاہدین کی ایک فورس کی پرورش کی۔ جہادی سوچ نے جب امریکہ کی سیکیورٹی کو نشانہ بنایا، یعنی 9/11 کا واقعہ پیش آیا، تو پوری دنیا نے انتہا پسندی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، مگر پاکستان کی کوششوں کو جہاں سراہا گیا وہیں اسے شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا رہا۔ اس وقت کے مجاہدین اور اب کے انتہا پسندوں کے خلاف شمالی وزیرستان میں آپریشن سے متعلق ماضی میں پاکستانی فوج کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے اس بحث نے زور پکڑا کہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی دوہری پالیسی ہے اور وہ اپنے خطے کے مفادات کے لیے انتہا پسندی کو استعمال کر رہی ہے، جس سے نہ صرف پاک افغان تعلقات اثر انداز ہوئے بلکہ افغان عوام میں بھی پاکستان مخالف جذبات کو ہوا ملی۔ ماہرین کے خیال میں ماضی کی غلط پالیسی کی وجہ سے جہاں پاکستان کو مالی و جانی نقصان اٹھانا پڑا، وہیں اندرونی سیکیورٹی اب سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اور خطے سے امریکی فوجوں کے انخلا اور کراچی ایئرپورٹ پر حملے نے کسی حد تک پاکستانی ریاست کی سوچ بدلی ہے۔ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی زائد حسین کہتے ہیں،
گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اب وہ چیز جو ہے بہت کم ہوتی جا رہی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ پچھلے 5-6 سال میں بہت تبدیلی آئی ہے پاکستان میں۔
لیکن یہ سوچ حقیقتاً کس حد تک بدلی ہے، اس کا تعین آپریشن ختم ہونے کے بعد ہی کیا جا سکے گا۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کارروائی میں حقانی نیٹ ورک سمیت ملکی اور غیر ملکی تمام شدت پسندوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے فوج کی خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی سے بات کی اور پوچھا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔
جی یہ بالکل درست ہے، کیونکہ فوج کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ فوج کی ریٹ کو قائم کرو شمالی وزیرستان میں، یا ایریا خالی کرنا پڑے گا یا سرنڈر کرنا پڑے گا، کوئی اور گروپ ویپنز کے ساتھ نہیں الاؤڈ ہماری کانسٹیٹیوشن کے تحت، سوائے فوج کے یا پولیس کے یا وہ سول آرم فورسز کے جن کو کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ سو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، وہ اپنے اسلحہ کے ساتھ ہمارے علاقے میں نہیں رہ سکتے، اگر وہ اسلحہ سرنڈر کرتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، بٹ ادروائز حکومت کی ریٹ جو ہے وہ فوج قائم کرے گی۔
جاوید اشرف قاضی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس فوجی آپریشن میں افغانستان کا کس حد تک تعاون حاصل ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل اللہ جو تھے وہ جا کے وہاں خوست میں بیٹھ گئے اور وہ ابھی بھی وہاں موجود ہیں، تو اس طرف سے کتنا تعاون حاصل مل رہا ہے؟
حکومت پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے افغان حکومت کو دو چیزوں کی، ایک تو یہ ہے کہ جو فضل اللہ جیسے ٹیررسٹ وہاں موجود ہیں ان کو ایکسپیل کیا جائے یا پاکستان کے حوالے کیا جائے، اور دوسری یہ ہے کہ جب ہمارا آپریشن شمالی وزیرستان میں اب چل رہا ہے تو کچھ لوگ فوج کا گھیرا توڑ کے یا سلپ آؤٹ کر کے افغانستان جانا چاہیں گے، ان کو افغانستان میں انٹر نہ کیا کرنے دیا جائے۔ ہم نے اپنا تو ناکہ لگایا ہے، لیکن چونکہ ایریا بہت بڑا ہے، ماؤنٹینس ہے، بیچ میں رستے موجود ہیں، تو افغان حکومت بھی اگر وہاں پہ ان کو بلاک کرے تو وہ شاید پوری طرح سے آ جائیں، لیکن ابھی تک اس کا ریسپانس کچھ نہیں ملا اور اپنا ذاتی یہ اوپینین ہے کہ ملے گا بھی نہیں۔
پاکستان کی حکومت، موجودہ حکومت، وہ شروع سے مذاکرات کی بات کرتی رہی ہے اور یہ تاثر ملتا رہا ہے اور کسی حد تک درست بھی ہے کہ وہ فوجی کارروائی کرنے سے ہچکچا رہی تھی، تو کیا اس وقت فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں؟
جی، فوج نے یہ آپریشن تبھی شروع کیا ہے جبکہ حکومت نے ان کو گو اہیڈ دیا، ورنہ فوج آج سے 3 سال پہلے بھی آپریشن کرنا چاہتی تھی اور وہ پوری طرح تیار تھے، لیکن حکومت نے گو اہیڈ نہیں دیا تھا۔ حکومت اس دوران جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ مذاکرات کی بات چیت کرتی رہی ہے، لیکن حکومت اور طالبان کراس پرپزز پہ تھے، حکومت مذاکرات کے ذریعے اپنی رٹ قائم کرنا چاہتی تھی اور طالبان جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ٹائم گین کر رہے تھے، اپنے آدمی رہا کرانا چاہتے تھے، ایریا سے فوج کو نکلوانا چاہتے تھے، جو کہ مطالبات امپاسبل تھے، کوئی بھی حکومت ان کو مان نہیں سکتی۔ طالبان کا الٹیمیٹ ایم تھا اپنی ایمریٹ قائم کرنا، تو آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کسی بھی گروپ کو کہ وہ پاکستان کے حصے میں اپنی حکومت قائم کرے۔ پہلے ایک دفعہ سوات میں تجربہ کر کے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پھر سوات میں کنفائن نہیں رہے تھے بلکہ وہ اسپریڈ آؤٹ ہو کے تو مانسہرا کالا ڈھاکہ تک پہنچ گئے تھے اور اسلام آباد ان کی زد میں تھا۔ تو اب دوبارہ اگر آپ اس قسم کی کوئی اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی ریسپیکٹیبل کنٹری کسی بھی گروپ کو اپنے ایریا میں ایک آرم گن کے پوائنٹ پر اپنی حکومت قائم کرنے نہیں دے سکتا۔ حکومت نے بھی فائنلی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، چنانچہ حکومت نے فوج کو گو ہیڈ دیا ہے، اسی لیے فوج اور حکومت اب اس معاملے میں ایک ہی پیج پر۔
اچھا، اس طرح کی فوجی کارروائی کرنے کے لیے یہ کس حد تک ضروری ہے کہ ملک کے اندر سیاسی ایلیمنٹس جو ہیں، سیاسی پارٹیز جو ہیں، ان میں کنسنسس ہو؟ کیونکہ اس وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس فوجی کارروائی کے لیے ملک میں وہ اتفاق رائے موجود نہیں ہے، اس کم از کم سیاسی پارٹیوں کی حد تک تو اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔
جہاں تک آرمی آپریشن کا تعلق ہے، کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا سوائے چند مذہبی جماعتوں کے، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم آپریشن کی سپورٹ میں ہیں، لیکن آپس میں جو ان کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں۔ اگر عمران خان صاحب نواز شریف کے ساتھ نہیں گئے تو ویسے وہ دورہ کر چکے ہیں اور کرنے کو تیار ہیں، لیکن نواز شریف کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ ان کے اپنے اندرونی ڈفرینسز ہیں۔ لیکن جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے یا فوج کا تعلق ہے، انہوں نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی بالکل کھلا اعلان کیا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اس آپریشن میں۔
پاکستان فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی سے گفتگو آپ نے سنی۔ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی اور اس سے متعلق پیدا ہونے والے سوالات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی آج کے سیربین میں۔ سیربین میں بنو سے ہمارے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ بھی آپ نے سنی کہ متاثرین کس حال میں ہیں اور ان تک کتنی امداد پہنچی ہے۔ اس بارے میں خبریں آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حکومت نے رمضان کے مہینے میں متاثرین کی امداد کو دگنا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہنزہ کی عطا آباد جھیل کی ایک تصویری گیلری بھی اب سے کچھ دیر پہلے شائع کی گئی ہے۔ سیروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے سامعین کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، متاثرین شمالی وزیرستان کی امداد کے لیے فوج اور حکومت متحد ہو کر کام کر رہی ہیں۔ یہ بات وزیراعظم نواز شریف نے بنو میں آج متاثرین کے کیمپ کے دورے کے دوران کہی. پاکستان کے وزیراعظم متاثرین کا دورہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی مشکلات کے حل کے لیے فوج اور حکومت مل کر کام کر رہے ہیں. جمعے کو بنو کے دورے کے موقع پر انہوں نے ہر خاندان کے لیے امدادی پیکج کو بڑھا کر 20,000 کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے دوران ہر خاندان کو 20,000 روپے کا خصوصی الاؤنس بھی دیا جائے گا. وزیراعظم نواز شریف نے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے کرنے والے افراد کو ہر ممکن امداد کی فراہمی کا یقین دلایا.
اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی ہیں مونا رانا.
برازیل میں جاری فٹبال ورلڈ کپ میں پول میچز ختم ہونے کے بعد آج کا دن آرام کا ہے. کل سے آغاز ہوگا ناک آؤٹ راؤنڈ کا. اس راؤنڈ میں 16 ٹیمیں پہنچی ہیں اور الجیریا کی ٹیم اگلے راؤنڈ میں پہنچنے والی 16ویں اور آخری ٹیم ہے. فٹبال ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار الجیریا کی ٹیم نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے. کل گروپ ایچ میں روس اور الجیریا کا میچ ایک ایک گول سے برابر رہا. اگلے مرحلے میں پہنچنے کے لیے الجیریا کو یہ میچ برابر کرنا کافی تھا. گروپ ایچ ہی میں بیلجیم نے جنوبی کوریا کو 0 کے مقابلے 1 گول سے ہرایا اور یوں بیلجیم نے 9 پوائنٹس کے اعتماد کے ساتھ دوسرے راؤنڈ میں قدم رکھا. گروپ جی میں کل ہونے والے مقابلوں میں امریکی ٹیم جرمنی سے 1-0 سے ہارنے کے باوجود اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئی, جبکہ رونالڈو کی ٹیم پرتگال نے اگرچہ گھانا کو 2-1 سے ہرا دیا لیکن منفی گول اوسط نے اس کے راستے مسدود کر دیے. یوروگوئے کے فٹبالر لوئس سواریز پر مخالف کھلاڑی کو کاٹنے پر 4 ماہ کی پابندی کیا لگی کہ ان کی مالی معاونت کرنے والے ایک ادارے نے ان سے منہ موڑ لیا. انٹرنیٹ پر جوا کروانے والی ایک کمپنی نے لوئس سواریز سے اپنا تعلق فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. پی سی بی کے چیئرمین نجم سیٹھی آئی سی سی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن منتخب ہو گئے. بھارت, انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بعد پاکستان آئی سی سی تشکیل 9 کے بعد وجود میں آنے والی سب سے طاقتور ایگزیکٹو کمیٹی کا 4th رکن ہوگا. ویسٹ انڈیز کو بھی اس کمیٹی کی رکنیت حاصل ہوگی. تمام کمیٹیاں آئی سی سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کو ہی جواب دہ ہوں گی, جسے ایکس کو کا نام دیا گیا ہے. آئی سی سی اینٹی کرپشن کوڈ میں ترمیم کے بعد ایک نئی شق کو شامل کر لیا گیا ہے, جس کے تحت پابندی کا سامنا کرنے والے کھلاڑیوں کو پابندی کی مدت کے ختم ہونے سے پہلے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہوگی. اس شق کی آئی سی سی بورڈ سے منظوری کے بعد 5 سال کی پابندی بھگتنے والے پاکستان کے نوجوان فاسٹ بالر محمد عامر کو فائدہ ہوگا. نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان برج ٹاؤن میں ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا روز ہے. پہلے روز نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 293 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. کل کھیل ختم ہونے تک ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں بنا کسی نقصان 32 رنز بنائے تھے. گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ ومبلڈن میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں عالمی نمبر 1 رافیل نڈال اور روجر فیڈرر اپنے میچز جیت کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پہلی جنگ عظیم کے 100 سال مکمل ہونے پر برطانوی حکومت نے سلطنت برطانیہ کے لیے خدمات انجام دینے والے فوجیوں کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے لندن میں وکٹوریہ کراس حاصل کرنے والے فوجیوں کی یادگاری تختیوں کی نقاب کشائی کی ہے. یہ خبر پروگرام میں آگے چل کر شامل رہے گی. سیربین کے نصف پر سنیے عالمی خبریں.
حکومت پاکستان نے شمالی وزیرستان کے پناہ گزینوں کے لیے ماہ رمضان میں 40,000 روپے فی خاندان نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پابندی لگنے کے خلاف پاکستانی تنظیم جماعت الدعویٰ کے کارکنوں نے ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کے مشرقی ضلع گوداوری میں ایک ریفائنری کی پائپ لائن پھٹنے سے کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق میں سب سے بڑے شیعہ رہنما آیت اللہ علی السیستانی نے اپیل کی ہے کہ سیاسی قائدین 9 منتخب پارلیمان کے پہلے اجلاس سے قبل طے کر لیں کہ کون کون صدارت وزارت عظمیٰ اور پارلیمانی اسپیکر کے عہدے سنبھالے گا۔ اور روس کی شدید مخالفت کے باوجود یوکرین، جارجیا اور مولدووا نے یورپی یونین کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش میں گیس پائپ لائن کے دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ گیس لیک ہونے کی اطلاع حکام کو پہلے ہی دے دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ دہلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
یہ واقعہ آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری ضلع کے ناگرام گاؤں میں پیش آیا۔ سرکاری ملکیت کی گیس اتھارٹی آف انڈیا کی پائپ لائن اس گاؤں سے گزرتی ہے۔ پائپ لائن میں دھماکہ رات دیر گئے ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آگ لگ گئی۔ آگ کی شدت اتنی تیز تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورا گاؤں اس کی زد میں آ گیا۔ دھماکے میں 15 افراد جل کر ہلاک ہو گئے، اس سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آس پاس کے گاؤں والے مدد کے لیے پہنچے۔ فائر بریگیڈ اور دوسرے امدادی کارکن حادثے کے کافی بعد پہنچے۔ آگ بجھانے میں گھنٹوں لگ گئے۔ زخمی انتہائی تکلیف کے عالم میں گھنٹوں تک امداد کا انتظار کرتے رہے، انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ جب جائے حادثہ پر پہنچے تو مقامی لوگ مشتعل ہو گئے۔ یہ مقامی باشندہ کہہ رہا تھا کہ ہم 25 کلومیٹر سے خبر سن کر یہاں پہنچ گئے اور آپ یہاں 5 کلومیٹر کی دوری سے گھنٹوں بعد پہنچے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلی چندر بابو نائیڈو دلی کے دورے پر تھے، وہ اپنا دورہ مختصر کر کے آندھر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اہلکاروں سے لغزش ہوئی ہے تو انہیں سزا ملے گی۔ نائیڈو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس سنگین واقعے کے ہر پہلو کی تحقیقات کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گیس اتھارٹی آف انڈیا کے اہلکاروں سے کہا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش کریں اور متاثرہ لوگوں کو جلد سے جلد امداد فراہم کریں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں دارالحکومت کابل میں صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ کے ہزاروں حامیوں نے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا۔ مظاہرین صدر حامد کرزئی، الیکشن کمیشن اور دھاندلی میں ملوث افراد کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مبینہ دھاندلی کی وجہ سے ابتدائی نتائج کا اعلان ملتوی ہو گیا ہے۔ کابل سے سعید انور کی رپورٹ، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
مظاہرین کابل کے مختلف علاقوں سے شہر کے مرکزی حصے میں جمع ہونے کے لیے مارچ کیے اور اس دوران الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملوث افراد کے خلاف صدر حامد کرزئی کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ اس مظاہرے میں صدر حامد کرزئی کے بھائی محمود کرزئی، جو انتخابات کے دوسرے مرحلے میں عبداللہ عبداللہ کی حمایت کی ہے، افغان انٹیلیجنس کے سابق سربراہ امراللہ صالح اور افغان امن کونسل کے صدر صلاح الدین ربانی بھی شریک تھے۔ صدارتی انتخابات کے امیدوار عبداللہ عبداللہ کے حامی کئی ٹی وی چینل صبح سویرے سے ملی نغمے نشر کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آج کے مظاہرے میں وسیع پیمانے پر شرکت کرنے کی دعوت دیتے رہے۔
وطن
گزشتہ چند مہینوں میں انتخابات کے حوالے سے ہونے والے جلسے جلوسوں میں آج کا مظاہرہ سب سے بڑا کہا جا رہا ہے۔ عبداللہ عبداللہ کے حامیوں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ آج کے مظاہرے میں 1 ملین لوگ شرکت کریں گے۔ تاہم کابل شہریوں کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ صدارتی انتخابات کے امیدوار عبداللہ عبداللہ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر داندلی کی ووٹ لوگوں کے پاک ووٹوں سے الگ نہیں کیا گیا تو انہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
برازیل میں فٹ بال کا عالمی ورلڈ کپ جاری ہے۔ فٹ بال میچوں کی رپورٹس اور تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ یہاں لندن میں برطانوی پولیس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہیں برطانوی مسلمان نوجوانوں کو شام کی طرف جانے اور جہاد میں حصہ لینے سے روکنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے معصومہ ملک سے۔
ویلز میں انسداد دہشت گردی کے سربراہ نکی ہالینڈ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ پولیس کو برطانوی نوجوانوں کو انتہا پسندی سے روکنے کی کوششوں میں ناکامی کا سامنا ہے۔ کچھ عرصہ قبل کارڈف کے رہنے والے دو نوجوانوں کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ یہ نوجوان دوسروں کو جہاد کی دعوت دے رہے تھے۔ کارڈف کے یہ نوجوان ان 500 نوجوانوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شام میں ہیں اور شدت پسند گروہ داعش میں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان ناصر منتہانہ کے والد نے اسے پولیس کی ناکامی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس مقامی مسلم آبادی کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن ہالینڈ کا کہنا ہے کہ پولیس کے لیے ہر فرد تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں
several young men, you know, for what could be many, many men across the whole of the UK. We're talking about a couple of men.
صرف جنوبی ویلز میں ہی نہیں بلکہ پورے ویلز میں انسداد دہشت گردی کے لیے کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن اکیلے کام کرنے سے مل کر کام کرنا زیادہ اہم ہے۔ اس طرح ہم عام لوگوں سے اس معاملے پر بات چیت کر سکتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے روک سکتے ہیں۔
نکی ہالینڈ حال ہی میں جنوبی ویلز پولیس کی اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل تعینات ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی سے متعلق عملے سے مل کر ان تمام حالات کا جائزہ لیں گی، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ مقامی آبادی کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں
some disenchanted Muslim males, but somewhere within our partnership network somebody will be speaking to those people, somebody will be giving us intelligence.
میرے خیال میں لوگوں کو خود چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کی سرگرمیوں کے بارے میں علم رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔
بہت سے برطانوی نوجوان جو کہ کارڈف کے رہائشی ہیں، ان کے خیال میں نوجوانوں کا جہاد پر جانا درست نہیں۔
Us Brits are going over there as Muslims, you know, we're getting educated here, we're getting raised
up. ہم وہاں برطانوی شہری کی حیثیت سے جاتے ہیں، ہم یہاں پلے بڑھے، یہاں تعلیم حاصل کی، اس لیے نہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے برا نام کمائیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برطانوی شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے ملک کے لیے اچھا سوچنا چاہیے۔
نوجوانوں کی تربیت سے متعلق اور انہیں انتہا پسند بننے سے روکنے کے لیے ہالینڈ کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کی ٹیم نوجوانوں کی آگاہی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔
پروگرام میں آگے چل کر مشہور اداکارہ وینا ملک کا انٹرویو سنیے گا۔ آئیے اب یورپ سے ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ روس کی شدید مخالفت کے باوجود یوکرین، جارجیا اور مولدووا نے یورپی یونین کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے سے یہ تینوں ممالک معاشی اور سیاسی لحاظ سے مغرب کے قریب تر ہو جائیں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہر ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ جو معاہدہ چاہے کرے، لیکن اس معاہدے کے برے نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران مشرقی یوکرین میں مہاجرین کی تعداد میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور 16,000 سے زیادہ افراد علاقے سے نکل گئے ہیں۔ یاد رہے کہ مشرقی یوکرین میں یوکرینی حکومت اور روسی نواز باغیوں کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کی میعاد جمعے کو ختم ہو رہی ہے۔ تاہم روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ حکومت اور باغیوں کے درمیان بات چیت کے لیے طویل مدت جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ یہ خبر موجود ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، جہاں آپ اسے تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے شہر صادق آباد میں گزشتہ روز کیبل آپریٹرز کے ایک دفتر کو نامعلوم افراد نے نظر آتش کر دیا۔ اس دفتر کو کیوں نشانہ بنایا گیا، یہی جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پاکستان میں کیبل آپریٹروں کی تنظیم کے سربراہ خالد آرائی سے بات کی اور پوچھا کہ اس دفتر پر کیوں حملہ کیا گیا۔
دیکھیں جی، یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ یہ صادقہ آباد ایک پنجاب کا علاقہ ہے، صادقہ آباد ادھر ہمارے کیبل آپریٹر ہے سٹی کیبل کے نام سے، اسکائی کیبل کے نام سے
جی.
وہاں پر ابھی جو جیو ٹی وی پہ جو کیمرہ کی طرف سے بندش کی گئی تھی، معطل کیے گئے 15 دن کے لیے، اس کی جب بحالی کے بعد جب وہ کیبل آپریٹرس نے اس کو چلایا تو اس پر کچھ مذہبی حلقوں کی طرف سے اس کیبل آپریٹر کو دھمکیاں آئیں کہ اس کا گستاخ اہل بیت چینل کو بند کر دیں یا غدار وطن کو بند کیا جائے. اس کیبل آپریٹرس نے یہ کہا کہ مجھے پیمرا کی طرف سخت ہدایات ہیں کہ میں نے چلانا ہے، اس نے بند کر دیا، پھر پیمرا نے دباؤ ڈالا، پھر دوبارہ کھول دیا. پھر اس کے بعد کیونکہ ہم اس کیبل آپریٹر سلسلہ پاکستان نے پچھلے ماہ سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، کیونکہ زیادہ تر خطرہ جو نا کیبل آپریٹر کو پنجاب کے اندر زیادہ ہے، تو پھر جی کیبل آپریٹر کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس لیے کہ ہم اگر جیو ٹی وی کے نشریات کو چلاتے ہیں تو مذہبی حلقوں کی طرف سے سخت رد عمل بھی آتا ہے اور کیبل آپریٹر کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. اور یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ پچھلے ماہ پنجاب بھر کے تمام کیبل آپریٹرس کو ایک لشکر حسینی کی طرف سے دھمکی آمیز خطوط بھی ارسال کیے گئے تھے، اگر کسی نے چلایا تو اپنی تباہی کا ذمہ دار وہ خود بھی ہے.
لیکن پولیس تو کہہ رہی ہے کہ یہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے.
جی نہیں، ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان لڑکوں کو جو لڑکی ہمارے کیبل آپریٹرس جو ڈیوٹی دیتے ہیں ہیڈنٹس کے اندر، ان کو پہلے ان کو اٹھا کر گاڑی میں ہاتھ پاؤں باندھ کے گاڑی میں رکھا گیا ان کو، پھر بعد میں اس ہیڈنٹ پر ایک وہ چھڑک کر آگ لگا دی گئی کوئی پاؤڈر نما. پھر اس کے بعد ان لڑکوں کو ذرا 2 دن مار کوٹ کے ان کو شہر سے باہر بھیج دی گیا، ان کو سخت ہدایت کی کہ آئندہ جیو دکھایا تو ہم آپ کو دوبارہ بھی آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس کی ایف آئی آر بھی درج کی گئی. اور اسی طرح ہی ہمارے پیمرا کی طرف سے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس چینل کو چلائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم جیو ٹی وی کو دکھانا چاہتے ہیں مگر تحفظ کے ساتھ، ہمیں کیبل آپ لوگ جب تحفظ نہیں دیا جائے گا. اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں. اچھا اس طرح کے واقعات لاہور میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی ہمارے کیبل آپریٹرس کی دفعہ دفتر کو توڑ دیا گیا، اس کیبل آپریٹرس نے ڈر کے مارے کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرائی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نقصان نہ ہو جائے اس کو.
پاکستان میں کیبل آپریٹروں کی تنظیم کے سربراہ خالد آرائی سے بات چیت آپ نے سنی. اب چلتے ہیں بلوچستان. بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع پنجگور میں ایک تنظیم کی دھمکیوں کے باعث جو پرائیویٹ اسکول بند ہو گئے تھے، وہ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کی فراہمی کی یقین دہانیوں پر تو نہیں کھل سکے. اب دھمکی دینے والی تنظیموں ہی کی جانب سے ایک اور بیان کے بعد مالکان نے 30 جون سے ان نجی اسکولوں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
دور دراز کا علاقہ ہونے کے باوجود پنجگور کا شمار بلوچستان کے ان اضلاع میں ہوتا ہے جہاں شرع خواندگی زیادہ ہے. ضلع میں 30 سے زائد جو پرائیویٹ اسکول قائم ہیں، ان کو ایک غیر معروف تنظیم الفرقان الاسلامی کے نام سے دھمکی دی گئی تھی کہ وہ لڑکیوں کو نہیں پڑھائیں. دھمکیوں کے بعد بعض پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے املاک پر حملے بھی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے 13 مئی سے اسکول بند ہو گئے تھے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں ایک اعلیٰ استعی اجلاس ہوا تھا، جس میں ان اسکولوں کو سیکورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. لیکن پرائیویٹ اسکولوں کی تنظیم آل پنجگور پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے حکومت کی یقین دہانی پر اسکول نہیں کھولے. اس کی وجوہات کے بارے میں ایسوسی ایشن کے صدر ظاہر حسین کا کہنا ہے.
جو خطرات بچوں کو ہیں، گاڑیوں کو ہیں، ٹیچرز کو ہیں، سب کو ہیں، اور ہم مالکان کو ہیں، تو یہ بندے جب تک ان کو مطلب دریافت نہیں کیا جائے، ان سے ڈائیلاگ نہیں کیا جائے اور ان سے ایک قسم کا رابطہ نہ ہو، تو یہ سیکورٹی ہمارے مسئلے کا حل نہیں تھا.
کوئٹہ میں اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد پنجگور میں فرنٹ کور کے حکام اور ضلع انتظامیہ کا پرائیویٹ اسکولوں کی تنظیموں کے عہدیداروں کے ساتھ جو اجلاس ہوا تھا، اس میں بعض معاملات طے پائے تھے. ان کے بارے میں ظاہر حسین کا کہنا تھا.
وہ اس طرح تھی کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ پرائمری تک تو آپ مخلوط رکھ سکتے ہیں، کہ باقی مڈل جو ہائی سیکشن ہے وہاں پہ الگ کلاسز ہیں آلریڈی ہمارے پاس، ہم اس پہ تیار ہیں بالکل. ہم ایون کے جو مطلب شریعت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ تو ہم پہلے سے تیار ہیں. ہم
اس اجلاس میں 23 جون سے پرائیویٹ اسکولوں کو کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن الفرقان الاسلامی کے اس بیان کے بعد کہ وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، 23 جون سے اسکول نہیں کھل سکے تھے. مگر 2 روز قبل بلوچی نیوز چینل وش پر اس تنظیم کی جانب سے ایک اور بیان آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ پنجگور کے پرائیویٹ اسکول کھولے جا سکتے ہیں. اس بیان کے بعد ظاہر حسین کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کو 30 جون سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
تنظیم الفرقان الاسلامی نے یہی میسج دی تھی وش چینل کے پٹی میں کہ آپ اسکول مالکان اپنے اسکول کھول سکتے ہیں اور ہمارا جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا ہے.
پنجگور میں کسی غیر معروف تنظیم کے نام سے پرائیویٹ اسکولوں کو دھمکی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس سے ان میں تعلیم حاصل کرنے والے 25,000 سے زائد طلباء اور طالبات کی تعلیم متاثر ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
برازیل میں عالمی فٹ بال ورلڈ کپ جاری ہے جو اب دوسرے مرحلے میں داخل ہوا جاتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے طاہر عمران میاں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں طاہر، اب کیا صورتحال ہے؟ اب دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے تو کیا ہے؟
پہلے مرحلے میں فراز، سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ اسپین جو پچھلے ورلڈ کپ کا فاتح تھا وہ ان ایکسپیکٹڈلی باہر نکل گیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو 32 ٹیمیں تھیں جن میں سے 16 اب سیکنڈ راؤنڈ میں گئی ہیں جو ناک آؤٹ راؤنڈ ہیں، یعنی اگر آپ میچ ہاریں گے تو آپ نکل جائیں گے. تو میں جلدی سے اگر بتا دوں کہ گروپ ایچ سے بیلجیم اور الجزائر گئے ہیں. الجزائر پہلی دفعہ ناک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچا ہے. جرمنی اور امریکہ جو ہے وہ جی گروپ سے گئے ہیں. نیدرلینڈ اور چلی کی ٹیمیں جو ہیں وہ گروپ بی سے گئی ہیں. اور اسپین کے علاوہ انگلینڈ کا ہارنا جو ہے وہ بہت سارے لوگ توقع کر رہے تھے کہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، لیکن انگلینڈ جو ہے وہ گروپ آف ڈیتھ جسے گروپ ڈی کہا جاتا تھا اس میں سے شامل تھا، لیکن وہ بھی نکل گیا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم 58 کے بعد پہلے ہی راؤنڈ سے باہر چلی گئی ہے. اور اٹلی کی ٹیم جو تھی وہ اس گروپ میں شامل تھی، وہ بھی باہر نکل گئی ہے. اگلے گروپ میں اب میچز جو ہیں وہ 28 جون ہفتے کو، یعنی کل سے شروع ہو رہے ہیں سنیچر کو. جو پہلا میچ ہے وہ برازیل بمقابلہ چلی ہے، جو پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے دکھایا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
تو یوروگوئے کا کیا ہوا سوارز کے آؤٹ ہونے کے بعد، اب کیا ان کے کیا چانسز ہیں؟
دیکھیں، وہ ان کے سٹار سٹرائکر تھے اور ان پہ 9 میچز کی پابندی لگی ہے، اور 3 مہینے تک وہ فٹ بال سے ریلیٹڈ کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. تو کافی لوگوں کی امیدیں تھیں کہ یوروگوئے اپ سیٹ کرے گا. ارجنٹائن سے بھی بہت ساری امیدیں ہیں، لیکن اب کچھ کہا نہیں جا سکتا. یعنی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کچھ کہہ سکوں، لیکن ارجنٹائن کے اوپر امیدیں ہیں. میسی ہے اور ہوپ فلی.
آپ کون سی ٹیم پہ پیسے لگا رہے ہیں؟
میری امیدیں تو ایران کے ساتھ وابستہ تھیں، لیکن اب ارجنٹائن کے پیچھے ہوں میں.
ارجنٹائن. اچھا، بہت بہت شکریہ طاہر عمران میاں، ہمیں عالمی ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے، پہلے مرحلے کے ختم ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں شروع ہو رہا ہے اس کی تفصیلات بتانے کا. ایک یہ خبر اگر آپ پڑھنا چاہیں فٹ بال ورلڈ کپ پہلے مرحلے پر ایک نظر، تو یہ موجود ہے bbcurdu.com پر، جہاں آپ اس خبر کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں. اور پہلے مرحلے میں کیا ہوا اور دوسرے مرحلے میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اس کی تفصیل پوری طرح موجود ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اس کے علاوہ bbcurdu.com پر آپ اس ورلڈ کپ کی تصاویری جھلکیاں بھی دیکھ سکتے ہیں. سیروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، جہاں لندن میں پہلی جنگ عظیم کی 7 سالہ تقریبات کے تحت اس جنگ میں خدمات کے سلسلے میں برطانیہ کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز وکٹوریا کراس حاصل کرنے والے دنیا بھر کے 175 افراد کے لیے یادگاری تختیوں کی نقاب کشائی کی گئی ہے. ان میں 3 پاکستانی بھی شامل ہیں، اسی لیے یہ خبر بھیجی ہے ہارون رشید نے اسلام آباد سے.
لندن میں پہلی مرتبہ عوامی نمائش کے لیے ان کانسی کی 11 تختیوں کو رکھا گیا ہے. ان یادگاری تختیوں پر وکٹوریا کراس حاصل کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ تختیاں ان افراد کے ممالک کو روانہ کی جائیں گی جہاں انہیں برطانوی عوام کی جانب سے بطور اظہار تشکر کسی نمایاں جگہ پر آویزاں کیا جائے گا. وکٹوریا کراس حاصل کرنے والے 3 پاکستانی سپاہیوں کی یادگاری تختی اس سال اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے حوالے کی جائے گی. تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے سینئر فارن آفس منسٹر بیرونس سعیدہ وارسی کا کہنا تھا کہ یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ یہ صحیح معنوں میں ایک عالمی جنگ تھی جس میں دنیا کے کونے کونے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیا. اس جنگ میں قربانیاں دینے والے محض برطانیہ سے نہیں بلکہ ان میں ساری دنیا کے لاکھوں افراد شامل تھے. جن 3 پاکستانیوں کو یہ اعزاز دیا گیا ہے ان میں سپاہی خداداد خان، جمعدار میر دست اور شحمد خان شامل ہیں. شحمد خان کا تعلق پنجاب سے تھا جو 1879 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے نائک کے طور پر آج کل کے عراق کے علاقے میں پہلی جنگ عظیم میں خدمات سر انجام دی تھیں. 3 گھنٹے تک دشمنوں کا زبردست مقابلہ کرنے کے سلے میں انہیں وکٹوریا کراس سے نوازا گیا تھا. وہ ایک مشین گن کے انچارج تھے. سعیدہ وارسی کا کہنا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ تمام پس منظر اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور دلیری سے آگاہ ہو جائیں. ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
لاہور کے عجائب گھر کا سب سے قیمتی اثاثہ فاسٹنگ بدھا کا مجسمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ میوزیم کی انتظامیہ نے یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ٹوٹ پھوٹ نئی ہے، تاہم ماہر آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ عجائب گھر میں نوادرات کی دیکھ بھال کے لیے تربیت یافتہ لوگ نہ ہونے کے باعث کئی نایاب اشیاء تباہی کے نزدیک پہنچ چکی ہیں۔ لاہور سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
لاہور کے عجائب گھر کو بنے ایک صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یہاں ہزاروں تاریخی عجائبات موجود ہیں، لیکن ان عجائبات میں جو اہمیت بدھا کے اس مجسمے کو حاصل ہے جو روحانی سکون پانے کے لیے ان کی 6 برس کی تپسیا کی تصویر ہے، وہ کسی اور چیز کو نہیں۔ لیکن اب یہ مجسمہ شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے۔ اخبارات میں چھپنے والی حالیہ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صفائی کے دوران یہ مجسمہ گرنے سے بدھا کا ایک بازو اور ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن لاہور میوزیم کی ڈائریکٹر سمیرا سمت اس دعوے کو مسترد کرتی ہیں۔
It was like this for years and years, it was like this and it will remain like this because جو پتھر ہے وہ خراب نہیں ہوتا نا، it's not a painting, it's not an organic material, so the Buddha will remain the way it is.
تو جو بازو اس کا، بازو کے اوپر جو کریک یا جو ٹوٹ گیا تھا یا وہ،
you're not going to touch it, you're going to let it be like that because it's not advisable to touch it.
لاہور کے عجائب گھر میں نوادرات کی کیٹلاگز بنانے کا کوئی بندوبست نہیں، اس لیے یہ ریکارڈ تو موجود ہی نہیں کہ کس زمانے میں کس چیز کی کیا صورتحال رہی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس صورتحال میں کیا تبدیلی آتی رہی۔ پچھلے 10-15 برسوں میں لاہور میوزیم کے ڈائریکٹرز بھی بار بار تبدیل ہوتے رہے ہیں اور زیادہ تر اس عہدے پر بیوروکریٹس کی تقرریاں کی جاتی رہی ہیں، لیکن آثار قدیمہ کے ماہرین اس ادارے سے ناپید ہو چکے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ اکثر شعبوں میں باقاعدہ تربیت یافتہ لوگوں کی کمی ہو چکی ہے۔ 24 سال تک لاہور میوزیم کے ڈائریکٹر رہنے والے پاکستان کے نامور آرکیولوجسٹ سیف الرحمان ڈار کہتے ہیں،
دیکھیے پروفیشن یہاں پہ ایسے ادارے ہوتے ہیں ان کو تو ٹیکنیکل لوگ پیدا کرنے پڑتے ہیں، مشین کے لیے پلان کر کے ان کو ریکروٹ کر کے ان کو وقت دیا جاتا ہے، ان کو مواقع دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ٹریڈیشن جو کمپیٹنٹ لوگوں کمی ہے، بندے تو مل جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ ایک ویل ہونی چاہیے گورنمنٹ میں کہ بھائی ان کو پروفیشنل کو آگے لانا ہے، ہم نے اس میوزیم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ پروفیشنل لوگ آگے نہیں آ پا رہے۔
روایتوں کے مطابق فاسٹنگ بدھا اس دوران بنایا گیا جب بدھا نے نروان حاصل کرنے کے لیے 6 سال تک کھانا پینا چھوڑ دیا، اسی لیے اس مجسمے کو فاسٹنگ بدھا کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کو آثار قدیمہ کے حوالے سے دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت سمجھا جاتا ہے اور مختلف ملکوں میں بسنے والے بدھ مت کے پیروکار اسے انتہائی متبرک سمجھتے ہیں۔ شمائل جعفری، بی بی سی لاہور۔
پاکستان کی معروف اداکارہ وینا ملک لندن میں ہمارے اسٹوڈیوز آئیں اور ان سے ہماری ساتھی ایمن خواجہ نے انٹرویو کیا۔ وینا ملک نے کیا کہا، سنیے۔
بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ دائر کیے گئے ہیں اور ظاہری بات ہے اس میں مجھے بھی نامینیٹ کیا گیا ہے، مگر میں ذاتی طور پر جو آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پروگرام میں ایک مہمان ہونے کے ناطے شرکت کرتے ہیں تو اس میں اس پروگرام کے کانٹینٹ پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے، چیزوں کو کس طرح سے دکھایا جاتا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ چیزوں کو اس طرح سے دکھایا گیا ہے تو یقیناً اس طرح سے نہ ہوتا جس طرح سے ہوا۔ مگر اپنی ذاتی کیپیسٹی میں میں اور اسد ہم لوگ بہت ہی ریزنیبل طریقے سے وہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارا یہ دین اور ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، صحابہ کرام، اہل بیت، ان کے ہم قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کا تو تصور اور سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کی کلیئرٹی جب آپ کے دل میں ہوتی ہے تو آپ کو کسی چیز سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ بہت جلد چیزیں ٹھیک ہو جائیں جو کہ ہو جانی چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور سب بہتر ہو جائے گا۔
اور اس کانٹروورسی سے لوگوں کا اس کانٹروورسی میں کیا ریئیکشن تھا؟
دیکھیے کوئی بھی عام دیکھنے والا شخص جو ہے اس کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس تمام کانٹروورسی سے ڈائریکٹلی ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک مہمان ہونے کے ناطے ایک پروگرام میں ہم نے شرکت کی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات ہر شخص وہاں پر انڈرسٹینڈ کرتا ہے، لہٰذا ہمیں، ہماری بھی جان میں یہ بات ہے اور لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی طرح کا کوئی اس میں جو ہے دو رائے ہے۔
اچھا، میڈیا میں کانٹروورسی آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کانٹروورسی کیسے فرق ہے؟
جب آپ ایک میڈیا پرسنالٹی ہوتے ہیں اور جب آپ کا کیلیبر اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک سے باہر بھی بہت سارے ملکوں میں کام کرتے ہیں جہاں پر ظاہری بات ہے کلچر کا روایات کے کلیشز ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کو تعریفوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری کرٹیسزم کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, اور شاید یہ واحد میرے حصے میں نہیں آیا ہے, کوئی بھی سیلیبریٹی ہوگی تو اس کو ان تمام جو چیزیں ہیں ان میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. کنٹروورسی ماضی میں جو بھی بنائی گئی اس کا کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی حوالے سے مجھے اس میں انوالو کیا گیا, مگر یہ کنٹروورسی اس طرح سے بالکل الگ ہے کیونکہ اس میں میرا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ آئی ہیپن ٹو بی دیئر, ہم صرف وہاں پر ایک پروگرام میں ہم نے شرکت کی تھی, اینڈ دیٹس آل. سو میں اس کو کنٹروورسی نہیں کہوں گی. بہت سارے ظاہری بات ہے جب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 97% مسلم آبادی ہے اور وہاں پر ہر بات کو بہت ہی قریبی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور یقیناً لوگوں کے جذبات بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں, مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے چاہ کر نہ چاہ کر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی کے بھی جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش نہیں کی ہے.
ویسے آپ کو کہیں آنے جانے سے ڈر محسوس ہوتا ہے اور آپ نے اپنے لیے کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹس کا انتظام کیا ہے؟
نہیں, آئی تھنک شاید میں پوری دنیا میں گھومتی رہتی ہوں, چاہے وہ ہندوستان سے لے کر دبئی ہو چاہے پاکستان ہو. ابھی ریسنٹلی میں پاکستان میں گئی تھی اور میرا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا, حالانکہ میں بہت عرصے بعد پاکستان میں گئی تھی. اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی لندن میں اور امریکہ میں بھی جانے کا پروگرام ہے, اس کے بعد شاید ہمارا کینیڈا کا ٹور ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ ایز اے پرسن مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی سیکیورٹی پرابلمس ہیں. ابھی بھی ہم بی بی سی کے اسٹوڈیو میں آئے تو ہم کسی بھی عام شخص کی طرح یہاں پر گھوم پھر رہے ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ آئی ہیو سیکیورٹی تھریٹس اینی مور.
اور لندن آپ کا کس سلسلے میں آنا ہوا؟
لندن تو خیر ہمیشہ ہی جہاں سے جب بھی گزرتے ہیں کسی اور ملک میں ٹریول کرنا ہوتا ہے یا پھر یہاں پر رہنے کی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ آتی ہوں, اینڈ دین آبویسلی جب یہاں پر آنا ہوتا ہے تو بی بی سی اسٹوڈیو از اے مسٹ. لندن میں اس وقت جو ہماری مصروفیات ہیں ان میں سب سے جو اہم اور بڑی چیز ہے دیٹ از آن دا ہیومینیٹیرین بیسس, جس میں ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ, میں اور اسد ہم دونوں مل کے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہماری چند ایک آفیشلس کے ساتھ میٹنگز ہیں جس میں ہم پاکستان میں بہت سارے دور دراز علاقوں کے جو بہتری کے لیے ہے اس کا ایجنڈا طے کریں گے, اور اس کو کس طرح سے ہم اپلائی کریں گے اور اس کو کس طرح سے ہم پریکٹیکل بنائیں گے, یہ تمام چیزیں اس ایجنڈے میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیریٹی آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان اوورسیز پاکستانیز کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہے, اس کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں اور اسد ہم دونوں. اس کا بھی ایک ایونٹ ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خود کی ذاتی جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے, کیونکہ اسد سے شادی کے بعد ہم مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم دونوں کے جو انٹرسٹس ہیں وہ بالکل ایک ہی جیسے ہیں, ان کی بھی یہ دلی تمنا ہے کہ ہم ہیومینٹی کے لیے کام کریں اور میری بھی یہ تمنا ہے. سو ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک چیریٹی آرگنائزیشن بھی فارم کریں جو کہ ورلڈ وائڈ کام کرے گی, اٹس بیسیکلی فار دا ہیومینٹی. مگر ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, سو ہم اپنے گھر سے کام کرنا شروع کرنا چاہیں گے.
اچھا, چیریٹی کے علاوہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ کوئی پروجیکٹس ہیں آپ کے, کوئی فلم پروجیکٹس یا اس طرح کی؟ نہیں,
پہل کموشل فلم انڈسٹری کو تو بہت عرصے پہلے تقریباً 6 مہینے پہلے آئی سیڈ گڈ بائی ٹو اٹ, اور میں کوئی کموشل فلمز نہیں کر رہی ہوں, مگر یہ ضرور میرا ارادہ ہے مستقبل میں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس کی ریکگنیشن اس کو ملے, اور اس میں اگر میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہوں تو یہ بہت ہی شاندار رہے گا. سو پاکستانی فلم انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کرنے کا میرا پلان ہے, مگر اس وقت
کس قسم کا کردار آپ ادا کرنا چاہتی ہیں؟
آئی تھنک شاید میں زیادہ تر پروڈکشن میں جانا چاہوں گی, اور اس طرح کے کردار ادا کرنا چاہوں گی جو کہ ظاہری بات ہے ایک عورت ہونے کے ناطے جو کہ مضبوط کردار ہوں اور معاشرے میں ایک مضبوط اور مثبت امپیکٹ بنا پائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا بیسک اس وقت جو ہمارا بیسک ہمارا جو مقصد ہے اسد کا اور میرا, وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ ساتھ دوسری چیریٹی آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کر اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں, کیونکہ جب میں نے اپنا کریئر بھی شروع کیا تھا تو تب بھی آئی تھنک آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر پولیو ویکسینیشن پہ کام کیا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت ہی دلی سکون اور تمنا جو آپ کی ہے وہ دل کی اس میں آپ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے.
سیربین اپنے اختتام کو پہنچا جاتا ہے. سیربین کے آج کی ایڈیٹر تھیں ہانیہ علی, پروڈیوسر تھیں مپارا صفدر, لندن اسٹوڈیو میں تکنیکی معاونت فراہم کر رہے تھیں اسٹیفنی کک, اسلام آباد سے ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق, فراز ہاشمی کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. چلتے چلتے سنیے عالمی خبریں ظہیر الدین بابر سے.
حکومت پاکستان نے شمالی وزیرستان کے پناہ گزینوں کے لیے ماہ رمضان میں 40,000 روپے فی خاندہ نقد امداد کا اعلان کیا ہے. بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کے ضلع گوداوری میں ایک ریفائنری کی پائپ لائن پھٹنے سے کم 14 افراد ہلاک اور درجنوں گھر نظر آتش ہو گئے ہیں. عراق میں سب سے بڑے شیعہ رہنما آیت اللہ علی السیستانی نے اپیل کی ہے کہ تمام فرقوں کے سیاسی دھڑے 9 منتخب پارلیمان کے پہلے اجلاس سے قبل طے کر لیں کہ کون کون صدارت، وزارت عظمیٰ اور پارلیمانی اسپیکر کے عہدے سنبھالے گا. اور یورپی یونین اور یوکرین، جارجیا اور مالدووا نے باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. روس نے اس معاہدے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.